الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون اے محبوب آپ فرما دیجئے کیا جاننے والا اور نہ جاننے والا یہ برابر ہو سکتے ہیں عالم اور جاہل یہ ایک جیسے ہو سکتے ہیں انما یتذکر اولو الالباب اس بات کی پرکھ وہ رکھتے ہیں جو عقل مند ہوتے ہیں عقل مند جانتے ہیں کہ عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے اس امت کو اللہ رب العزت کی طرف سے جو پہلا پیغام پہنچا وہ لفظ تھا اقرا پڑھ یہ میسج ہے جو پروردگار عالم کی طرف سے اس امت کو مل رہا ہے تو پہلا لفظ اقرا پڑھ ذرا سوچئے کہ یہ میسج توحید کے بارے میں بھی ہو سکتا تھا کہ اس کے بغیر انسان کی نجات ہی نہیں یہ رسالت کے بارے میں بھی ہو سکتا تھا اس کے بغیر ایمان مکمل ہی نہیں یہ قیامت کے بارے میں بھی ہو سکتا تھا کہ اس کے بغیر انسان کو نیک اعمال کا جذبہ ہی حاصل نہیں ہوتا مگر نہیں ان سب سے ہٹ کر ایک الگ لفظ بتایا اور وہ کیا تھا پڑھ تو یہ پڑھنے کا عمل اللہ رب العزت کو اتنا پسندیدہ ہے اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ اور آپ کو وہ علم دیا جو نہیں تھا آپ کے پاس وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا اور آپ پر اللہ کا بڑا فضل اس کا مطلب کہ جس شخص کو علم نصیب ہو اس پر اللہ کا بڑا فضل ہوتا ہے یہ وہ نعمت ہے جس میں زیادتی کی دعا منگوائی گئی حکم فرمایا گیا اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم قُر رب زدنی علما آپ فرمائیے مانگیے کہ اے میرے اللہ اس میرے علم میں مجھے اور آگے بڑھا دیجیے اللہ اکبر کبیرہ یہ وہ نعمت ہے تاہم کچھ معلومات ہوتی ہیں اور کچھ علم ہوتا ہے معلومات کہتے ہیں جاننے کو بہت ساری باتیں آتی ہیں یہ ایمان والوں کو بھی ہوتی ہیں غیر مسلموں کو بھی ہوتی ہیں لیکن جسے علم نافع کہتے ہیں وہ ایک نور ہے جو مومن ہی کے سینے میں آتا ہے اور وہی فائدہ دیتا ہے اگر فقط معلومات ہوں تو گمراہی کا سبب بنتی ہیں آج جس سے بات کر لے وہ کہے گا میں سب جانتا ہوں تو جاننے کا مسئلہ نہ ہوا ماننے کا مسئلہ ہوا فرمایا افرائیت من اتخذ الہ ہوا با کیا دیکھا آپ نے اسے جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا وعد اللہ اللہ علی علم اللہ نے علم کے باوجود اسے گمراہ کر دیا تو اس لیے طلباء بالخصوص فکر مند رہیں کہ ہمیں علم نافع نصیب ہو اس کے لیے دعا بھی مانگی گئی حدیث مبارکہ میں ہے اے اللہ میں آپ سے علما نافعا ایسا علم مانگتا ہوں جو نفع دینے والا ہو. تاہم شریعت نے علم کی بہت بڑھائی بیان کی ہے, فضیلت بیان کی ہے. ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, مثل العلماء فی الناس کمثل النجوم فی السماء یهتدى بها, کہ جس طرح آسمان پر ستاروں کی مثال ہے, علماء کی اسی طرح زمین کے اوپر لوگوں میں مثال ہے. آسمان کے ستاروں کو دیکھ کر راستے کی رہنمائی حاصل کی جاتی ہے, اور علماء سے بھی انسان آخرت کے راستے کی رہنمائی حاصل کرتا ہے. ابو بکر بصری فرماتے ہیں, دخلت علی سہل بن عبداللہ ومعی المحبرا, کہ سہل بن عبداللہ تستری رحمت اللہ علیہ, میں ان کے پاس گیا اور میرے ہاتھ میں دوات تھی. فقال علی تکتب, کہنے لگے کہ تم لکھتے ہو یعنی حدیث کا علم. قلت نام, میں نے کہا. قال فرمایا, اکتب فإن استطعت أن تلقى الله عز وجل ومعك المحبرة ففعل, کہ تم حدیث مبارکہ کو لکھو اور اگر ممکن ہو سکے کہ تم اللہ سے اس حال میں ملو کہ تمہارے ہاتھ میں یہ دوات ہو تو ایسا کر گزرو. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس امت کے اہل علم کی بڑی فضیلت بیان کی. وہ کیسے؟ کہ استشهد اللہ عز وجل بأهل العلم على اجل مشهود به وهو التوحید وقرن شهادتهم وشهادت ملائکته. قرآن مجید کی ایک آیت میں ملائکہ کی بھی گواہی اور بالکل اس کے ساتھ ایمان والوں کی بھی گواہی, اہل علم کی بھی گواہی. شهد اللہ انه لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط. تو دیکھیں فرشتوں کی گواہی کہاں اور ہم خطا کاروں کی گواہی. اللہ رب العزت نے دونوں کو وہ عاطفہ سے ملا دیا, اکٹھا کر دیا. یہ اہل علم کے لیے کتنی فضیلت کی بات ہے. یہاں سے ایک نقطہ علماء نے نکالا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شہادت دی اللہ نے بھی, فرشتوں نے بھی, اور اس امت کے اہل علم نے بھی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. تو پھر کلمہ تو ہر بندہ پڑھتا ہے. تو علماء نے لکھا کہ اس آیت سے ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس امت کے ہر بندے کو کلمہ پڑھنے کی وجہ سے اہل علم میں شامل فرما لیں گے. اولو العلم جو کہہ دیا, اللہ اکبر کبیرہ. چنانچہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, الناس الی العلم احوج منہم الی الطعام والشراب, کہ لوگوں کو کھانے پینے سے زیادہ علم کی ضرورت ہوتی ہے. لأن الرجل یحتاج الی الطعام والشراب فی الیوم مرتن او مرتین, کھانے پینے کی دنیا میں ایک دفعہ یا دو دفعہ ضرورت پڑتی ہے. وحاجتہ الی العلم بعدد انفاسہ, اور علم کی ضرورت تو جتنے سانس ہیں اتنی مرتبہ انسان کو پڑتی ہے. علی ابن طالب رضی اللہ عنہ نے اپنے ایک شاگرد سے کہا, یا کمیل, یہ کامل کا اس میں تصغیر ہے, پیار سے بچے کو, جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا یا عمیر ما فعل النغیر, تو کبھی کبھی محبت میں ایسا لفظ استعمال کرتے ہیں. فرمایا یا کمیل, اور آگے فرمایا, العلم خیر من المال, العلم یحرسک و انت تحرس المال, علم تیری حفاظت کرتا ہے تو مال کی حفاظت کرتا ہے. والعلم حاکم والمال محکوم علی, اللہ اکبر, والمال تنقصہ النفقا, مال کو تو خرچ کرتا ہے تو تیرا مال گھٹ جاتا ہے. والعلم یزکو بالانفاق, جبکہ علم جتنا خرچ کیا جائے اتنا بڑھ جایا کرتا ہے. چنانچہ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ العالم افضل من الصائم القائم المجاہد, کہ عالم उसका दर्जा अल्लाह के हां रात को क्याम करने वाले, दिन को रोजा रखने वाले मुजाहिद की निस्बत भी ज्यादा हुआ करता है। चुनाचे इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि तलबुल इल्म अफजल मिन सलातिन नाफिला, कि इल्म का तलब करना नफल नमाज पढ़ने से भी ज्यादा फजीलत रखता है। औन बिन अब्दुल्ला उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह को मिलने के लिए आए तो उन्होंने उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह को एक अजीब बात कही, फरमाने लगे इन इस्तताता अन तकूना आलिमन फकुन आलिमा, अगर मुमकिन हो तू आलिम बन सके तो आलिम बन जाओ, फइल्लम तस्तते फकुन मुतअल्लिमा, आलिम नहीं बन सकते तो शागिर्द मुतअल्लिम बन जाओ, तालिब इल्म बन जाओ, फइल्लम तकुन मुतअल्लिमन फअहिब्बहुम, और अगर तालिब इल्म भी नहीं बन सकते तो उनसे मोहब्बत करने वाले बन जाओ, फइल्लम तुहिब्बहुम फला तबगज़ो, और अगर उनसे मोहब्बत करने वाले भी नहीं बन सकते तो उनसे कम अज कम दिल में बुग्ध न रखना। फकाल उमर, उमर बिन अब्दुल अजीज कहने लगे सुभान अल्लाह, लकद जअलल्लाहु अज़्ज़ा वजल्लहु मखरजा, अल्लाह ने ऐसे लोगों के लिए भी एक मखरज बना दिया। चुनाचे एक बुजुर्ग फरमाते हैं अल जाहिरु सगीरुन व इन काना शेखन, कि जाहिल छोटा होता है अगरचे बूढ़ा क्यों ना हो, वल आलिम कबीरुन व इन काना हदसन, और आलिम बड़ा होता है अगरचे नौ उम्र ही क्यों ना हो। तो इंसान का दर्जा तो उसके इल्म की वजह से है। मशहूर वाक्य है उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह जब खलीफा बने तो एक इलाके के लोग उनको मुबारकबाद देने के लिए आए, एक छोटी उम्र का बच्चा था वो मुतवल्ली कलाम बना, उसने आगे बढ़कर सलाम किया तो उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया क्या तुम में से कोई बड़ा उम्र का आदमी नहीं है, कहते हैं ना बंदा अलैहिस्सलाम मिनकुम रजुलुर रशीद, तो उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने यही बोला पुख्ता बंदा नहीं है तुम में से, तो उस बच्चे ने कहा कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने हुदहुद ने भी बात का जवाब दे दिया था, मैं उससे तो छोटा नहीं हूं। उमर बिन अब्दुल अजीज हैरान हो गए और फिर उसने ये बात कही कि हजरत अगर उमर की वजह से बढ़ाई मिलती तो आज आप खलीफा ना बनते, आपसे उम्र में बहुत बड़े मौजूद हैं वो खलीफा बन जाते। उमर बिन अब्दुल अजीज हैरान हुए, कहने लगे वाकई इस बच्चे को अल्लाह ने एक नेमत अता की। फिर उसने कहा कि हजरत इंसान की बढ़ाई दो छोटे आज़ा की वजह से है, एक दिल की वजह से और एक जुबान की वजह से, अगर दिल में अल्लाह की याद हो और जुबान पे अल्लाह का शुक्र हो तो उस बंदे से अफजल दुनिया में फिर कोई नहीं हो सकता। तो उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह ने कहा कि अच्छा अब तुम मुझे नसीहत करो। उसने कहा कि बस मैं इतनी नसीहत करता हूं कि लंबी उम्मीदों में न पड़ना और खुशामद दी लोगों की वजह से अपनी आखिरत को भूल न जाना। उमर बिन अब्दुल अजीज रोने लग गए। तो फरमाया कि अगर छोटा भी हो इल्म वाला हो तो वो बड़ा हुआ करता है। इल्म के बारे में हजरत माज इब्ने जबल रजी अल्लाह ताला उन्होंने एक मरतबा वाज किया और फजीलत इल्म बयान करने का हक अदा कर दिया। जब इन अल्फाज को पढ़ते हैं ना तो यूं महसूस होता है कि वाकई नबी अलैहिस्सलाम के सहाबी होने का हक अदा कर दिया। वैसे भी नबी अलैहिस्सलाम ने उनको मुअल्लिम बना के भेजा था यमन की तरह और उनको आलम बिल हलाल वल हराम कहा जाता था, लेकिन उन्होंने इल्म की जो फजीलत बयान की वो अजीब ही है। फरमाए तअल्लमुल इल्म फइन तअल्लमुहु लिल्लाह खशयतुन, तुम इल्म सीखो क्योंकि उसका सीखना खशियत है, व तलबहु इबादतुन, उसका तलब करना इबादत है, وَمُدَارَسَتَهُ تَسْبِيحٌ، اور اس کا تکرار کرنا ایک دوسرے کے ساتھ یہ تسبیح کرنے کی مانند ہے. وَالْبَحْثُ عَنْهُ جِهَادٌ، اور دلائل کے ساتھ بحث کرنا یہ جہاد کا ثواب رکھتا ہے. وَتَعْلِيمَهُ لِمَنْ لَا يَعْلَمُهُ صَدَقَةٌ، جو نہیں جانتا اس کو علم پڑھانا یہ صدقہ کرنے کی مانند ہے. وَبَذْلَهُ لِأَهْلِهِ قُرْبَةٌ، اہل لوگوں تک اس کو پہنچانا اللہ کے قرب کا سبب ہے. لِأَنَّهُ مَعَالِمُ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ، اس لیے کہ یہ علم حلال اور حرام کی پہچان نشانی ہے. وَالْأَنِيسُ فِي الْوَحْشَةِ، وحشت کی حالت میں علم انسان کا دوست ہے. وَالصَّاحِبُ فِي الْخَلْوَةِ، اور تنہائی میں اس کا رفیق ہے. والدلیل علی السراء والدراء، اور رہنما ہے خوشی غمی میں. والزین عند الاخلاق، اور انسان کے اخلاق کی زینت ہے. والقرب عند الغرباء، یرفع اللہ به اقواما فیجعلهم فی الخلق قادۃ یقتدا بهم، اللہ تعالیٰ اس علم کے ذریعے قوموں کو بلندی عطا فرماتا ہے اور پھر ان لوگوں کی اقتداء کی جاتی ہے، لوگ ان کی پیروی کرتے ہیں. وَتَرْغَبُ الْمَلَائِكَةُ فِي حُبِّهِمْ بِأَجْنِحَتِهَا تَمْسَحُهُمْ، اور ان کی محبت کی وجہ سے ان علماء کے قدموں کے نیچے فرشتے اپنے پر رکھتے ہیں، پر بچھاتے ہیں. حتیٰ کل رتب ولا و یابس لہم مستغفر، حتیٰ کہ ہر تر اور خشک چیز اس کے لیے استغفار کرتی ہے، خشکی کی چیزیں اور تری کی چیزیں. آگے فرماتے ہیں حتیٰ حیتان البحر و حوامہ، حتیٰ کہ پانی کے اندر مچھلیاں اور حشرات وہ بھی استغفار کرتے ہیں. وسباء البر و انعامہ، جنگل کے درندے اور مویشی وہ بھی ان کے لیے استغفار کرتے ہیں. والسماء ونجومہا، آسمان اور اس کے ستارے بھی. لأن العلم حیاۃ القلوب من العمى، اس لیے کہ علم دل کے اندھے ہونے کے مقابلے میں اس کی زندگی کی مانند ہے. ونور الابصار من الظلم، اور آنکھوں کا نور ہے اندھیرے میں. وقوت الابدان من الضعف، اور کمزوری کی حالت میں بدن کی قوت ہے. یبلغ به العبد منازل الاحرار، اس کے ذریعے بندہ غلام ہو تو وہ آزاد لوگوں کی منزل تک پہنچ جاتا ہے. ومجالسۃ الملوک، بادشاہوں کی مجالس تک پہنچ جاتا ہے. والدرجات العلا فی الدنیا والآخرہ، آگے فرماتے ہیں. والفکر به یعدل بالصیام، علم کے اندر تفکر کرنا یہ روزہ رکھنے کے برابر اجر رکھتا ہے. ومدارستہ بالقیام، اور اس کا پڑھنا پڑھانا رات کے قیام کرنے کے برابر ہے. به یطاع اللہ عز وجل، اس کے ذریعے اللہ عز وجل کی اطاعت ہوتی ہے. وبه یعبد اللہ عز وجل وبه توصل الارحام، اور اسی کے ذریعے رشتہ داریاں قائم ہوتی ہیں. وبه یعرف الحلال من الحرام، اسی کے ذریعے حلال اور حرام کے اندر تمیز ہوتی ہے. امام العمل والعمل تابعہ، علم عمل کا امام ہے اور عمل علم کے تابع ہے. یلہمہ السعداء، اس کا الہام کیا جاتا ہے سعید لوگوں کی طرف. ویحرمہ الاشقیاء، اور جو بدبخت ہوتے ہیں ان کو علم سے محروم کر دیا جاتا ہے. حیران ہوتے ہیں کہ ان کے دل میں علم کی کیا محبت اللہ رب العزت نے بھری تھی. چنانچہ علم تو کئی دفعہ پڑھ لیتا ہے بندہ، پھر اس کے بعد کیا کرے؟ اس کے بعد معلم بنے. نبی علیہ السلام نے فرمایا انما بعثت معلما، میں معلم بن کے مبعوث ہوا ہوں. بھلے اپنا کاروبار کرے، کوئی کام کرے، کہیں جاب کرے، لیکن पढ़ने पढ़ाने का सिलसिला अपना जरूर रखे, एक रिश्ता जुड़ा रहे, वो रिश्ता टूटने ना पाए। शैतान उसे तोड़ने की कोशिश करता है, वो निस्बत छूटने ना पाए। पढ़ना पढ़ाना जरूरी। इसलिए सलमान रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, इल्मन या ला युकालु बिही ककंज़िन ला युन्फ़क़ु मिन्हु, कि जो इल्म नहीं पढ़ाया जाता बताया जाता उसकी मिसाल उस खजाने की सी है जो खर्च नहीं किया जाता। फिर आगे फरमाते हैं कि ला यतअल्लमुल इल्मा मुस्तहिम वला मुस्तकबिन, इल्म हासिल नहीं कर सकता वो बंदा जो मुतकब्बिर हो या बहुत ही शर्मीला हो। इल्म हासिल करने में शर्म नहीं महसूस करनी चाहिए, तबीयत घबराती है ना जी, मैं कैसे पूछूं, लोग कहेंगे पता नहीं था। ये असल में तो अंदर तकब्बुर होता है ना कि मेरी जहालत ना खुले। इसलिए इन दोनों चीजों से बचने की जरूरत है, तब जाके इंसान को इल्म हासिल होता है। इमाम औज़ाई रहमतुल्लाह अलैह ने एक अजीब बात कही कि कान हाज़ल इल्म करीमन यतलाकाहुर रिजाल, जब लोग आपस में मिलते थे और इल्म पढ़ते पढ़ाते थे तो इसमें तकरीम थी। फलम्मा दाखला फिल कुतुब दाखला फी गैर अहली, जब इल्म किताबों में दाखिल हो गया तो गैर अहल लोग भी इसमें शामिल हो गए। पहले इल्म किताबों में नहीं होता था, सीनों में होता था। तिलका आयातुम बय्यिनातुन फी सुदूरिल्लज़ीना ऊतुल इल्म, देखा सीनों में होता था, आज सफीनों में है। पहले नफूस में होता था, आज नकूश के अंदर है। चुनाचे इल्म हासिल करने का असल मकसद यही है कि इंसान उसके ऊपर अमल कर सके। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, या अय्युहन्नास तअल्लमु फमन आलिमा फलयामल, इल्म हासिल करो पढ़ाओ, जो इल्म हासिल करेगा वही उसके ऊपर अमल कर सकेगा। फिर एक अजीब बात फरमाते हैं कि ला यकूनु नासिहल लिल्लाह ताला वाले रसूल ही वाले अइम्मतिल मुस्लिमीन व आम्मतिहिम इल्ला मम बदा बिन नसीहत लिनफ्सिह, जो बात करने वाले हों पढ़ाने वाले हों इल्म वाले हों उनको चाहिए कि नसीहत अपने आप से शुरू करें। उसी नफ्सी अव्वला व इया का बाद, अपने आप को पहले नसीहत। वजतहदा फी तलब इल्म वल फिक्ह लियारिफा बिही मा यजिब अलैह, और इंसान इल्म पढ़े फिका का इसलिए कि मेरे ऊपर क्या चीज वाजिब है, मुझे करना क्या है। तो इल्म पढ़ने का मकसूद देखिए क्या है, जानना नहीं है। इल्म हासिल करने का मकसूद क्या है कि मेरे ऊपर वाजिब क्या है, मैं उसको कैसे अदा कर सकूं, यह मालूम करना है। वयालम अदावत शैतान लहू वकैफल हज़्र मिन्हु, और इल्म हासिल करने का मकसद शैतान के साथ दुश्मनी और बढ़े और इंसान उसके मकर से बच सके, तो ये इल्म हासिल करने का बुनियादी मकसद है। इसलिए जो इंसान इल्म हासिल करता है उसको अमल की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमा देते हैं। उलमा ने लिखा है कि इल्म एक नूर है, जब इंसान के दिल में आता है तो इंसान को अमल किए बगैर चैन नहीं आता, तबीयत में बेकरारी होती है जब तक इंसान उस इल्म के ऊपर अमल न कर ले। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने इल्म के ऊपर अमल करें। ज़न्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, कान रजुल मिन अहलिल इल्म यज़्दाद बिइल्मिही बुग़्ज़न लिद्दुनिया व तरकल्लाह, उनके जमाने में जो लोग इल्म हासिल करते थे तो इल्म हासिल करने से उनके दिल में दुनिया से बुग्ज पैदा हो जाता था और ज़ुहद फी दुनिया पैदा हो जाता था। लेकिन फल यौम یزداد الرجل بعلم ہی لدنیا حبم و طلبا. آج جو علم حاصل کرتا ہے تو علم حاصل کرنے کی وجہ سے اس میں دنیا کی طلب اور محبت بڑھ جاتی. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم علم کے اوپر عمل کریں اور اخلاص کے ساتھ کریں. اس لیے کہ بعض بزرگوں نے یہ کہا ہے من طلب علم لوجہ اللہ لم یزل معانن, کہ جو انسان علم کو اللہ کے لیے حاصل کرتا ہے اس کی مدد نہیں روکی جائے گی, اللہ اس کا مددگار رہے گا کیونکہ اس نے اللہ کے لیے علم حاصل کیا. یہ کتنی بڑی تسلی ہے مومن کے لیے کہ من طلب العلم لوجہ اللہ لم یزل معانن ومن طلب لغیر اللہ لم یزل مہانن. اور جو اس کو دنیا کے لیے طلب کرے گا اس بندے کی ذلت کبھی ختم نہیں ہوگی. تو علم کو حاصل کرنے کا مقصد اللہ رب العزت کی رضا کا حاصل کرنا. اسی لیے توجہ سے بات سنیے گا کہ اگر 24 گھنٹے کوئی شخص حدیث پاک کی تحقیق کرے, اگر کوئی شخص 24 گھنٹے حدیث مبارکہ کی تحقیق کرے مگر یہ جستجو نہیں کہ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے تو اس نے نقوش سیکھے ہیں, اس نے اللہ کی اطاعت نہیں کی. اصل مقصد دیکھیے کہ وہ کیا ہے علم حاصل کرنے کا. اس لیے علم وہ جس سے انسان کی جہالت دور ہو, اور اگر ایسا نہ ہو تو زبان عالم اور دل جاہل, ایسے بندے سے اللہ تعالی نفرت فرماتا. اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ جو بات عمل میں نہیں آتی اس کا علم رخصت ہو جاتا ہے. العلم سید, علم ایک شکار ہے اور عمل اس کی قید کرنا ہے. تو عمل میں ڈھال لینا چاہیے اپنے علم کو, اور مقصود یہی ہو کہ اللہ رب العزت راضی ہو جائیں. اس لیے انسان کو اللہ رب العزت کے حضور اپنے اعمال پیش کرنے ہوں. توجہ فرمائیے, بنی اسرائیل کے 3 آدمیوں کا واقعہ بخاری شریف میں ہے اور اکثر جگہ پر سنایا بھی جاتا ہے کہ وہ نکلے, بارش ہوئی, ایک غار میں چلے گئے, اوپر سے چٹان نے غار کا منہ ڈھانپ لیا. تو ان 3 نے کہا کہ اپنے اپنا عمل اللہ کے حضور پیش کرو. اب ذرا غور کریں, اس کا مطلب یہ کہ انسان اللہ کے سامنے کیا پیش کر سکتا ہے, اپنا عمل, الفاظ, باتیں سب دھری رہ جائیں گی. اللہ کے حضور کیا پیش ہو سکتا ہے, عمل. اور عمل بھی 3 نے پیش کیے. ایک نے عمل پیش کیا جو اخلاق سے متعلق تھا, ماں باپ کی خدمت. دوسرے نے عمل کیا معاشرت سے متعلق تھا کہ اس نے اللہ کی خاطر زنا کو چھوڑ دیا. تیسرے نے عمل پیش کیا جو معاملات سے متعلق تھا کہ مزدور چلا گیا, اس کے پیسے کا امین بن کر رہا اور جتنا بڑھا واپس کیا. اور دین کے 3 ہی شعبے ہیں, اخلاق, معاشرت اور معاملات. 3 نے الگ الگ اپنا عمل پیش کیا اور 3 کی وجہ سے چٹان پیچھے ہٹتی گئی حتیٰ کہ اللہ نے ان کو نجات عطا فرمایا. علی مدینی رحمت اللہ علیہ, جو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے استاد, امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ کے دل کی حسرت کیا ہے, فرماتے تھے تنہائیو, میرے استاد علی مدینی حدیث کی تلاوت کر رہے ہیں اور میں بیٹھ کے سن رہا ہوں. یہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے دل کی چاہت اور حسرت تھی. وہ فرماتے تھے کہ حدیث مبارکہ میں ان واقعات کو بیان کرنے کا مقصد صرف یہ نہیں کہ آپ سن کے حیران ہو جائیں, متعجب ہو جائیں, اچھا پھنس گئے تھے پھر بچ گئے. نہیں نہیں, بتانے کا اصل مقصد یہ ہے کہ لوگوں, وہ مصیبت میں گھر گئے تھے, ہر بندے کے عمل نے اس کو بچا لیا. آج تم بھی مصیبتوں میں گھرو گے, تمہارے اعمال تمہیں ان مصیبتوں سے نکالیں گے. ہم مصیبتوں میں گھرتے ہیں تو بس چاہتے ہیں کوئی تعویذ مل جائے مصیبت ختم, کوئی بندہ کچھ پڑھ دے مصیبت ختم, اب خود نہیں کچھ کرتے. اور اوپر سے کچھ اللہ کے بندے ذہن میں یہ ڈال دیتے ہیں کسی نے کچھ کر دیا, کسی نے کیا کیا, اپنا ہی کیا دھرا ہوتا ہے. ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم, اپنے گناہوں کا وبال ہوتا ہے. تو ان احادیث کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم ان سے سبق سیکھیں, اس لیے اپنا عمل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق بنانا. آج اگر کسی خط کے اوپر سٹیمپ نہ لگی ہوئی ہو وہ منزل پہ نہیں پہنچتا. اسی طرح جس عمل کے اوپر سنت کی سٹیمپ نہیں لگی ہوگی وہ قیامت کے دن اللہ رب العزت تک رسائی حاصل نہیں کر سکے گا. تو علم کا مقصد پڑھنا اور اس پر عمل کرنا اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر. ہمارے اکابر اس چیز کا بہت تذکرہ آپس میں کرتے رہتے تھے. مشہور واقعہ ہے کہ مدرسہ نظامیہ جب بنا تو کئی سال تو معاملہ بہت اچھا چلتا رہا. پھر نظام الملک توسی کو اطلاع ملی کہ جناب جو طلباء ہیں وہ تو اب دنیا کی محبت رکھنے والے. ایک دن اس نے بھیس بدلا اور چاہا کہ میں جا کے خود تفتیش احوال کرتا ہوں. بچے تکرار کر رہے تھے, آ کر ملا سلام دعا کے بعد, بھئی کیسے آنا ہوا؟ ایک نے کہا میرے والد مفتی شہر ہیں, میں بھی چاہتا ہوں علم حاصل کروں اور میں بھی مفتی بنوں. دوسرے نے کہا میرے والد خطیب شہر ہیں, میں بھی مرکزی مسجد کا خطیب بننا چاہتا ہوں. تیسرے نے کہا میرے والد عالم ہیں اور بادشاہ کے مصاحب ہیں, میں بھی چاہتا ہوں کہ علم حاصل. غرض جس نے بھی بات کی از کس میں دنیا. تو نظام الملک توسی نے دل میں سوچا کہ اتنا جو میں پیسہ خرچ کرتا ہوں اس کا کیا فائدہ, یہ دنیا داری ہے ان بچوں کے دلوں میں, تو ختم کرو اس مسئلے کو. اس نے نیت کر لی کہ میں مدرسہ بند کر دوں گا. واپس جانے لگا تو باہر کا جو گیٹ تھا اس کے قریب ایک چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہوا تھا, اپنا چراغ جلا کے الگ پڑھ رہا تھا. بجلی تو تھی نہیں اس زمانے میں, تو اس نے سوچا چلو اس کو سلام کرتا جاؤں. سلام کیا, اس بچے نے سر اٹھا کے وعلیکم السلام کہا, پھر پڑھنے لگ گیا. کوئی لفٹ نہیں کروائی. یہ بڑا حیران ہوا, بھئی کیا بات ہے, آپ تم سے کوئی بات ہی نہیں کرتے. اس نے کھرا سا جواب دیا, جناب میں یہاں آپ سے باتیں کرنے تو نہیں آیا. تو پوچھا پھر کیوں آئے ہو؟ اس بچے نے جواب دیا کہ میں اپنے اللہ رب العزت کو راضی کرنا چاہتا ہوں, میں کیسے راضی کروں یہ پتہ مجھے ان کتابوں سے چلے گا, اس لیے میں بیٹھا ہوا کتاب پڑھ رہا ہوں. نظام الملک نے جب یہ جواب سنا اس نے کہا کہ میں مدرسہ بند نہیں کروں گا جب تک ایک بھی ایسا طالب علم رہے گا. یہ بچہ تھا جو بڑا ہوا اور اپنے وقت کا امام غزالی رحمت اللہ. تو اصل مقصود علم سے یہی ہے کہ اللہ ہم سے چاہتے کیا ہیں, مجھے کرنا کیا ہے, میری ذمہ داری کیا ہے. فقط جان لینا, اس کے اوپر اگر مغفرت ہوتی تو شیطان ہم سے بڑا عالم ہے, اس کی مغفرت ہو چکی ہوتی. تو صرف جاننے پر مغفرت نہیں ہونی, ماننے پر, اطاعت پر, فرما برداری پر, اپنانے پر. اور ایسا علم جس کو عمل کے سانچے میں ڈھالا جائے اس کو پھر علم نافع کہا جاتا ہے. علم نافع کی دو علامات ہیں, اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس بندے کو اللہ نے علم نافع عطا کیا. یہ سمپٹمز ہیں, سائن ہیں, علامات ہیں. توجہ سے سن لیجئے. پہلی علامت علم نافع حاصل ہونے کی کہ انسان جتنا بھی علم حاصل کرتا ہے اس کے اندر تقویٰ بڑھتا جاتا ہے, پرہیزگاری بڑھتی ہے. اور اس کی دلیل نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اتق اللہ تکن اعلم الناس, اللہ سے ڈرو تم سب سے زیادہ عالم بن جاؤ گے. اس کا مطلب جو جتنا بڑا عالم ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ متقی ہوگا. تو علم بڑھنے کے ساتھ تقوی کا بڑھنا یہ اس کی علامت ہے. اور دوسرا خشیت کا بڑھنا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انما یخش اللہ من عباده العلماء, تو جتنا علم بڑھے اتنی خشیت انسان کی بڑھنی چاہیے. یہ دو علامات ہیں. جب بھی طالب علم اپنے آپ کو تولنا چاہے تو اس کسوٹی پہ تولے, یہ تھمب رول ہے. جھانک کے دیکھے اپنے اندر, میرے اندر تقویٰ بڑھ رہا ہے, میرے اندر خشیت بڑھ رہی ہے, تو اس کا مطلب ہے میرا علم بڑھ رہا ہے. اگر نہیں تو اس کا مطلب معلومات ہیں, میں علم نافع سے محروم ہو رہا ہوں. اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ علم میں اضافہ دو وجوہات سے ہوتا ہے. علم میں اضافہ, علم جو بڑھتا ہے نا, یہ دو وجوہات سے بڑھتا ہے. ایک اس میں اضافہ ہوتا ہے عمل کی وجہ سے, کہ انسان جتنا عمل کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا علم بڑھاتے رہتے ہیں. حدیث مبارکہ, من عمل بما علم علمہ اللہ ما لم یعلم, جس نے اپنے علم پر عمل کیا اللہ اس کو وہ علم دیتا ہے جو اس کے پاس نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ کہ عمل سے علم کے اندر اضافہ ہوا. اور دوسری چیز جس کی وجہ سے اضافہ ہوتا ہے وہ ہے انسان کا تقویٰ. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ, تقویٰ اختیار کرو تمہیں اللہ علم عطا کرے گا. تو دو وجہ سے علم بڑھتا ہے بندے کا, عمل کی وجہ سے اور تقویٰ کی وجہ سے. تو اب نچوڑ یہ نکلا کہ علم حاصل کرنے کے دو طریقے ہیں. ایک ذہانت کے ذریعے سے بھی علم بڑھتا ہے مگر وہ معلومات ہوتی ہیں. ایک عبادت کی وجہ سے بھی علم بڑھتا ہے, وہ علم نافع ہوا کرتا ہے. تو علم کو ذہانت کے زور پہ نہ لیجئے. اگر ذہانت کے زور پہ لیں گے تو یہ حروف اور الفاظ ہی رہیں گے, عمل کی توفیق نہیں ہوگی. علم کو عبادت کے طریق سے لیجئے. اس لیے جو بھی انسان علم کو عبادت کے ذریعے سے حاصل کرے گا اس کے دل میں اللہ کی خشیت بڑھے گی, تقویٰ بڑھے گا. اب ذرا ایک نقطے کی بات سن لیجئے. عبارت یاد ہونے کا تعلق ذہانت سے ہے. انسان کتاب پڑھتے ہیں نا تو عبارت یاد کرتا ہے, تو عبارت یاد کرنے کا تعلق ذہانت سے ہے. اور زندگی اس کے مطابق ڈھل جائے اس کا تعلق دل سے ہے. تو ذہن تو بہت ہے, دل نہیں بنا ہوا تو زندگی اس کے مطابق کبھی نہیں ڈھلے گی. اسی لیے ذہین بندے کو عبارت اچھی آتی ہوگی, معانی آتے ہوں گے, ہر چیز ازبر ہوگی, لیکن اسے یہ یاد نہیں ہوگا کہ کس وقت میرے اللہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں, یہ یاد نہیں ہوگا. اس فرق کو ذرا امید ہے توجہ فرمائیں گے کہ ذہانت کی وجہ سے انسان کو الفاظ, معانی, عبارت, اس کے اوپر خوب ملکہ حاصل ہو جائے گا. لیکن اس ذہین شخص کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ اس وقت میرے اللہ مجھ سے کیا تقاضا کرتے ہیں. اس کا پتا ہونا اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے. اسی لیے جس کو علم نافع نصیب ہوتا ہے اس کو ہر وقت پتا ہوتا ہے کہ اب مجھے کیا کرنا ہے, میرا مالک مجھ سے کیا چاہتا ہے. یہ اصل علم ہے. اس لیے اللہ تعالی سے علم نافع حاصل ہونے کی دعا مانگنی چاہیے. اور یہ بھی ذہن میں رکھیں, اللہ تعالی ہمیشہ اس بندے سے کام لیتا ہے جو کہتا ہے کہ مجھے کچھ نہیں آتا. جو کہے مجھے سب آتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ کام نہیں لیتے. یہ بھی تھمب رول ہے. جس نے کہا مجھے سب پتا ہے, میں سب جانتا ہوں, اللہ تعالیٰ اس سے کام نہیں لیتے. کام لیتے ہیں تو کس سے؟ لا ادری. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب کوئی مسئلہ پوچھے اور جواب میں لا ادری کروں کہوں تو مجھے بڑا مزہ آتا ہے. تو عالم کو چاہیے کہ ایسا کہے مجھے نہیں پتا, اور اس میں کوئی اپنا چھوٹا پن نہ محسوس کرے, اس میں ہی بڑا پن ہے. من تواضع للہ رفعہ اللہ, جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسی بندے کو بڑا بنا دیتی ہے. اس لیے علم پاکیزہ چیز ہے، وہ پاکیزہ برتن میں آتی ہے، تو دل کو پاکیزہ کرنا پڑتا ہے. ایک نقطے کی بات اور سن لیجئے، زبان چلتی ہے دماغ کے علم پر، زبان چلتی ہے دماغ کے علم پر، اور اعضاء چلتے ہیں دل کے علم پر. زبان چلتی ہے دماغ کے علم پر، اور اعضاء کس پر چلتے ہیں؟ دل کے علم پر. دل میں اگر علم ہوتا ہے نا، علم نافع، تب اعضاء کے اندر پھر اس کی جھلک نظر آیا کرتی ہے، اور انسان واقعی اس علم کے اوپر عمل کیا کرتا ہے. اب دیکھیے، بدن کی خوراک کہاں سے آتی ہے؟ جہاں سے بدن آیا، مٹی سے بنا، مٹی سے خوراک آتی ہے. اور دل کی خوراک وہاں سے آتی ہے جہاں سے دل آیا، روح کی خوراک وہاں سے جہاں سے روح آئی. اس لیے علم حاصل کرنے کا تعلق پستے اور بادام کے ساتھ نہیں ہے، تقوی کے ساتھ ہے. اور اس پر دلیل کہ صحابہ میں جو سب سے زیادہ بھوکے، وہ سب سے زیادہ بڑے عالم. ابو ہریرہ کا واقعہ یاد ہے نا، سب سے زیادہ بھوک سے جو تڑپ رہے ہیں وہ سب سے زیادہ حدیث بیان کرنے والے. تو علم کا تعلق ظاہر کی غذا کے ساتھ نہیں ہے، تقوی کے ساتھ ہے. جو انسان تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل میں علم عطا فرما دیتا ہے. وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اللہ علم عطا کرتا ہے، اور جو اللہ علم عطا کرتا ہے پھر اس کی حد نہیں ہوا کرتی. اس لیے علم کو اس کی صفات کے ساتھ حاصل کرنا چاہیے. اور علم کی صفات کیا ہیں؟ کہ انسان کے اندر خشیت آئے، اللہ کا ڈر آئے، اس کے اوپر عمل آئے. کند ذہن طالب علم ہوگا نا، غبی، لیکن تقوی ہوگا تو کبھی نہ کبھی علم حاصل کر لے گا. اور بڑا ذہین ہوگا لیکن فاسق ہوگا، تو عبارتیں تو اسے یاد ہوں گی، یہ یاد نہیں ہوگا کہ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے. علم نافع نہیں ہوگا. اس لیے اللہ رب العزت سے علم نافع حاصل ہونے کی دعائیں مانگنی چاہیے، اور اللہ رب العزت یہ ایسی علم عطا فرما دیتی ہے. اور ایسا علم ہی انسان کو دنیا میں عزت دلاتا ہے. دنیا اور آخرت کی عزتیں ایسے علم سے ہی انسان کو ملتی ہیں، یہ سر کا تاج ہے اگر انسان کے اندر تقویٰ ہو. چنانچہ آپ تاریخ پڑھ کے دیکھیے، ایک ایسا وقت تھا کہ اسلامی سلطنت کے 12 صوبے تھے، اور ان 12 صوبوں میں سے 11 صوبوں کے جو چیف جسٹس تھے وہ غلام تھے، موالی تھے، آزاد کردہ غلام. اللہ اکبر کبیرہ. تفصیل بتائیں تو بہت لمبی ہو جائے گی. اب سوچئے کہ 11 صوبوں کے چیف جسٹس وہ جو آزاد کردہ غلام ہے. یا اللہ، یہ علم کیا شان دیتا ہے انسان کو. چنانچہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں غلام تھا، بکا تو میری قیمت 300 درہم لگی، پھر میں نے علم حاصل کیا. تو علم حاصل کرنے کے بعد اللہ نے مجھے وہ شان عطا فرمائی کہ ایک مرتبہ میں درس حدیث دے رہا تھا، وقت کا بادشاہ آیا اور مجھ سے بات کرنے کے انتظار میں 1 گھنٹہ وہ کھڑا رہا. کیا اوقات تھی، 300 درہم میں بکتے پھر رہے ہیں، لیکن علم نے کہاں پہنچایا. سیدنا یوسف علیہ السلام کا بھی یہی معاملہ. ایک وقت تھا کہ مصر کے بازار میں بک رہے تھے، وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، کھوٹے سکوں کے بدلے بکے. اور پھر ایک وقت آیا، فَلَمَّا بَلَغَ شُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا، اللہ نے یہ نعمت عطا فرمائی، اور اس نعمت کے صدقے پھر ایک وہ وقت بھی آیا جب اللہ نے ان کو تخت عطا فرمائی. برادری نہیں ہے، واقفیت نہیں ہے، کوئی ووٹ نہیں ہے، مگر اللہ رب العزت نے سبب بنا دیا. ایسا سبب بنایا کہ وقت کے بادشاہ نے خود بلا کے ان کو اپنا تخت عطا کیا. تو یہ نعمت کس وجہ سے ملی؟ یہ علم کی وجہ سے. اس لیے یہ علم اللہ رب العزت کی ایک نعمت ہے، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے عبادت کا راستہ اختیار کرنا چاہیے، تقوی کا راستہ اختیار کرنا چاہیے. دل میں خشیت ہو، عمل کی لگن ہو، شوق ہو، پھر انسان علم میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. ہمارے اکابر میں اور ہم میں یہی ایک بنیادی فرق ہے. وہ علم کو عبادت کے راستے سے لینے کی کوشش کرتے تھے، ہم علم کو ذہانت کے راستے سے. فرائض میں بھی کوتاہی ہو جاتی ہے، اور طالب علم کیا علامت ہے یہ کہ دل نہیں بن رہا. اب اس دل کو بنانے کے لیے پھر ایسی جگہوں پہ آنا پڑتا ہے جہاں دل کو سنوارا جاتا ہے، ایسے لوگوں کے پاس آنا پڑتا ہے جو دلوں کو سنوارتے ہیں، پھر دل بنتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس علم کی وجہ سے انسان کو عزت عطا فرماتے ہیں. ذرا غور کیجئے، میں بات مکمل کرنا چاہ رہا ہوں. مدینہ طیبہ کے قریب یہودی رہتے تھے، بنو قریظہ قبیلہ تھا ان کا. تو اس میں ایک تاجر تھا، اس تاجر کا نام تھا سلام بن جبیر. یہ شام جاتا تھا اور وہاں سے سامان لے کے آتا اور مدینہ طیبہ میں آ کے بیچا کرتا تھا. ایک دفعہ جب یہ تجارت کے سفر پر گیا تو اس نے سامان خریدا. کوشش یہ ہوتی تھی کہ کم قیمت اچھا سامان مل جائے تاکہ واپس جا کر بیش قیمت اس کو بیچ سکیں تو پروفٹ زیادہ ہوگا. اس نے بھی کئی اونٹ سامان کے لدے ہوئے خریدے. بازار میں اس نے ایک لڑکے کو کھڑا ہوا دیکھا، پتہ چلا کہ یہ غلام ہے اور مالک اس کو بیچنا چاہتا ہے. مالک سے پوچھا کیوں بیچ رہے ہو؟ اس نے کہا نہ اس کے پاس شکل ہے نہ اس کے پاس عقل ہے، ٹین ایجر لڑکا، ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا ہوا، اور کوئی اس کو خریدنا نہیں چاہتا تھا کہ خواہ مخواہ گلے پڑے گا. بیچنے والے نے خود بتا دیا کہ کوئی لینے کو تیار نہیں، کئی دن سے میں اس کو بازار میں کھڑا کرتا ہوں، کوئی خریدار ہی نہیں، اور اب تو میں جان چھڑانا چاہتا ہوں. یہ یہودی تھا، اس نے سوچا کم قیمت مل رہا ہے تو چلو لے لو. اس نے بہت ہی کم قیمت میں اس کو خرید لیا. اس کا نام تھا سالم. ہوا یہ تھا کہ وہ بچہ اپنے ماں باپ کا بیٹا کہیں باہر گیا تھا تو کسی بندے نے اس کو زبردستی پکڑ لیا اور دور جا کے یعنی شام میں جا کر اس کو بیچ دیا غلام بنا کر. یہ لوگوں کا غلام بن کے بکتا رہا، اور اب اس کی یہ حال تھی، نہ کھانا ملتا تھا نہ تعلیم تھی. تو وہ تو ایک جانور ہی ہوتا ہے دو ٹانگوں والا ایسا انسان تھا، مگر اس یہودی نے اس کو بہت کم قیمت پہ خرید لیا. اب یہ لے کے مدینہ آیا، وہاں آ کے اس نے اپنا پورا سامان جب لوگوں کے سامنے رکھا تو اس کا سامان سولڈ لائک ہاٹ کیکس، بہت جلدی بک گیا اچھے نفے کے اوپر، سوائے اس غلام کے جو آتا دیکھتا کہتا مجھے نہیں چاہیے. اب یہ چاہتا تھا کہ میں مدینہ طیبہ سے واپس اپنے قبیلے میں جاؤں، ریلیکس کروں، نفع کما لیا، کچھ دن اچھے گزاروں. وہ بچہ گلے پڑ گیا، جان چھوٹے تو تب، اس قابل نہیں تھا کہ خود لے جاتا اور گھر میں غلام رکھتا. بھئی سمجھ ہونی چاہیے، عقل ہونی چاہیے، تعلیم ہونی چاہیے، کام کرنے کا سلیقہ ہونا چاہیے. یہ ساری چیزیں نہ ہوں تو وہ تو الٹا انسان کی بیزاری کا سبب ہے. تین دن یہ اس کو بازار میں لے کر رہا اور کسی نے اس سالم کو نہ خریدا. تنگ آ گیا، بیٹھ کے سوچنے لگا کہ اگر کوئی قیمت خرید پہ بھی خریدنا چاہے گا میں دے دوں گا اس کو، جان چھڑاؤ اس سے. یہ بڑی حقارت کی نظر سے اس کو دیکھتا کہ تو کیا ہے، تجھے کوئی خریدنا ہی نہیں چاہتا، گدھے اور بکری سے بھی کیا گزرا، وہ بھی بک جاتے ہیں، تو نہیں بک رہا. سالم یہ سارے تانے سن لیتا، چپ کر کے کھڑا رہتا، مجبور تھا. مدینہ طیبہ کی ایک لڑکی تھی، سبیتا اس کا نام تھا. سبیتا کا اردو میں ترجمہ ہوتا ہے با وقار، بہت آنریبل. جو تو وہ سبیتا جو ہے وہ ایک کام کی خاطر بازار سے گزری اور اس نے اس بچے کو دھوپ کھڑا ہوا دیکھا, پسینہ پسینہ, بس ڈی ہائیڈریشن ہوئی ہوئی, بھوک اس کو لگی ہوئی, کھانا پینا تھا کچھ نہ, بیچارہ مجبور معذور دھوپ پہ کھڑا ہے, خریدنے والا کوئی ہے؟ اس نے پوچھا کیوں کھڑا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میرا مالک مجھے بیچنا چاہتا ہے, میرا خریدار کوئی نہیں. وہ رحم دل عورت تھی, اس کے دل پہ چوٹ پڑی, پوچھا تو کیسے یہاں پہنچا؟ اس نے کہا میں نے اپنے ماں باپ کے گھر میں آنکھ کھولی تھی, کسی ظالم نے مجھے پکڑ کر دور جا کر بیچ دیا, اور میں اپنے وطن سے دور بکتا پھر رہا ہوں, بے یار و مددگار ہوں. سبیتا کے دل میں اور زیادہ محبت ہوئی, اور اس نے سلام بن جبیر سے کہا کہ میں اس کو خریدنا چاہتی ہوں. اس نے کہا ہاں جتنی میری قیمت ہے خرید ہے, اور پھر جتنا اس کے اوپر خرچہ ہوا کھانے پلانے کا وہ دے دو اور لے جاؤ. سبیتا نے پیمنٹ کی اور اس بچے کو لے لیا. اب وہ جوان العمر کنواری لڑکی تھی, لیکن اس کے دل میں ہمدرد دل تھا سینے میں. وہ اس چھوٹے سے بچے کو لے کے جا رہی تھی اور دل میں سوچ رہی تھی اس کی کوئی ماں ہوگی, وہ اس کی جدائی میں روتی ہوگی, اس کو کیا پتا اس کے بیٹے کو پورا پورا دن دھوپ میں کھڑا رہنا پڑا, کوئی پانی نہیں پلاتا, کوئی کھانے کو کچھ نہیں دیتا. دل میں سوچ رہی تھی کہ اگر اولادوں کے ساتھ یہ حال ہوتا ہے تو میں شادی نہیں کرواؤں گی, کہیں میرے بچوں کے ساتھ بھی یہ نہ ہو, بس میں اسی کو بیٹا بنا لوں گی. خیر وہ لے گئی اور یہ اس کا غلام سالم کہلایا. چند دن یہ اس کے پاس رہا. اللہ کی شان کے ایک اور قافلہ جو مکہ مکرمہ سے شام گیا تھا اور واپس آ رہا تھا, وہ مدینہ طیبہ آ کے رکا. اس قبیلے میں ایک شخص تھا, خوبصورت تھا, مال پیسے والا تھا, بڑا سمجھدار تھا, اس کا نام تھا ابو حذیفہ. اس کے پاس بھی بہت مال تھا تجارت. اس نے وہاں چند دن قیام کیا, تو قیام کے دوران کسی نے اس کے سامنے سبیتا کے نرم دلی ہمدردی اس کا تذکرہ کر دیا کہ وہ بچی تھی اور اس نے دیکھو ایک غلام کو اس طرح سے پیسے دے کے خرید لیا. ابو حذیفہ کے دل میں خیال آیا کہ میں اسے دیکھوں تو صحیح. جب اس نے سبیتا کو دیکھا تو اس کو سبیتا پسند آ گئی. اس نے اس کے ماں باپ کی طرف رشتے کا پیغام بھیج دیا. ماں باپ نے کہا کہ قریش میں سے اتنا خوبصورت, اتنا مال پیسے والا معزز رشتہ آیا ہے, ہم تو نہ نہیں کریں گے. لو جی, اسی سفر میں ابو حذیفہ کی شادی ہو گئی. وہ چند دن سبیتا کے ساتھ وہاں رہا اور بالآخر وہ اپنے وطن واپس مکہ مکرمہ آیا. سبیتا بھی اس کے ساتھ آ گئی, سبیتا کے ساتھ یہ غلام سالم بھی. ابو حذیفہ مکہ مکرمہ پہنچے, مال بیچا, اپنے دوست احباب سے ملاقاتیں کیں, تو انہوں نے دیکھا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے ٹھیک طرح سے نہیں مل رہے, بس ایسے ہی ذرا دور سے حال احوال پوچھ کے وہ چلے گئے. وہ بڑے حیران کہ سم تھنگ از سیریسلی رانگ سم ویئر. یہ بندہ تو بڑا با اخلاق تھا اور بڑا تاجر تھا اور میرا یار تھا, یہ مجھ سے کیوں سیدھے منہ بات نہیں کر رہا؟ چنانچہ ابو حذیفہ عثمان غنی لانوں کے پاس آئے, کہنے لگے مسئلہ کیا ہے؟ بدلے بدلے میرے سرکار نظر آتے ہیں. عثمان غنی لانوں نے آگے سے جواب دیا کہ بات یہ کہ میرا اور آپ کا راستہ مختلف ہو گیا. کیا مطلب بھائی؟ تو عثمان غنی لانوں نے بتایا کہ اللہ کے ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اور میں نے کلمہ پڑھا اور میں مسلمان بن گیا ہوں, اور تو کافر ہے, لہذا میری تیری دوستی اب ختم. اس کو بڑا عجیب لگا, کہنے لگا اچھا ذرا مجھے بھی ان کے پاس لے جاؤ. اللہ کی شان کہ ابو حذیفہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا, عثمان غنی لے کر آئے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی تلاوت فرمائی، اللہ نے اسے ایمان کی دولت عطا کی. ابو حذیفہ مسلمان ہو گیا تو اس کی بات سن کر سبیتہ بھی مسلمان ہو گئی. اب جب سبیتہ بھی مسلمان ہو گئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نصیحتیں اس نے سنی. ایک نصیحت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو بندہ غلام کو آزاد کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو یہ اجر عطا فرمائیں گے. تو جب اس نے سنا نا کہ غلام کو آزاد کرنے کا اتنا اجر، تو سبیتہ نے سالم کو بلایا اور کہا کہ بھائی میرے نبی علیہ السلام نے غلام کو آزاد کرنے کا یہ اجر سنایا ہے، میری طرف سے آج سے تو آزاد ہے. سالم نے کہا کہ آزاد تو ہوں، میں جاؤں گا کہاں؟ کون مجھے گھر رکھے گا؟ کون مجھے کھانا پینا دے گا؟ میں تو کہیں جانے کے قابل نہیں. ابو حذیفہ نے کہا کہ تو ہے تو آزاد، لیکن اب میں تجھے اپنا بیٹا بنا لیتا ہوں، میں ہی رکھوں گا تجھے. چنانچہ یہ سالم ابو حذیفہ کے بیٹے بن کے رہنے لگ گئے اور یہ بھی نبی علیہ السلام کی خدمت میں آ کے مسلمان ہو گئے. اب جب نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس میں اس بچے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سننی شروع کر دی. اللہ اکبر کبیرہ، استعداد تھی دبی ہوئی تھی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آ کے وہ استعداد کھل گئی. اس بچے نے قرآن کی آیتیں یاد کرنی شروع کر دی، احادیث کو یاد کرنی شروع کر دی، حتیٰ کہ وہ مقام آیا کہ جب مسلمان مدینہ کی طرف ہجرت کر کے گئے تو وہاں مہاجرین کے امام کے لیے سالم کو مسلح پر کھڑا گیا. اوس اور خزرج کے لوگ، بنی قریظہ کے لوگ، وہ سالم کو مسلح پہ کھڑے ہو کے دیکھ کے حیران ہوتے تھے، یہ وہی لڑکا ہے، خرید تک کوئی نہیں تھا، تین دن دھوپ پہ کھڑا رہا تھا، ترس کھا کے ایک عورت نے خرید لیا تھا اور آج مسلح پہ کھڑا ہے. حدیث میں لکھا ہے کہ سالم کے پیچھے عمر بن الخطاب اللہ عنہ نماز پڑھا کرتے تھے. اللہ یہ علم کیا عزت دیتا ہے، جو بک نہیں پاتا اس گہرائی سے نکال کر اس کو امامت کے مسلح پہ کھڑا کرتے، عمر بن الخطاب اللہ عنہ جیسے اس کے مقتدی بنا دیتا. علم اگر نافع ہو تو عزتوں کا سبب ہوتا ہے. تو دعا کیجئے اللہ رب العزت ہمیں علم نافع عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کچھ دیر کے لیے مراقبہ کر لیجئے، آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر جھکا لیجئے، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائے. انسان جب اپنے اندر جھانکتا ہے اسے اپنی اصل تصویر نظر آتی ہے. اپنے من کے دریچے کو کھولیے، اپنی اصل تصویر کو دیکھیے. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. من کی دنیا، من کی دنیا، سوز و مستی جذب و شوق. تن کی دنیا، تن کی دنیا، سود و سودا مکر و فن. من کی دولت ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں. تن کی دولت چھاؤں ہے، آتا ہے دھن جاتا ہے دھن. پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات. تو جھکا جب غیر کے آگے، نہ تن تیرا نہ من. پانی پانی کر گئی مجھ کو تو مرشد کی یہ بات. तू झुका जब नफ्स के आगे न तन तेरा न मन,
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رذن الله قضيتها. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. يا رب اللہ ہم ظاہر میں آپ کے بندے ہیں حقیقت میں نہایت گندے ہیں. یا اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما, ہمیں اپنی بندگی کے سلیقہ عطا فرما, شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما, برے دن سے بری بات سے بری رات سے برے انجام سے ہماری حفاظت فرما. رب کریم زندگی کے قیمتی ایام غفلتوں میں گزر گئے, نہیں معلوم زندگی کی شام کس گلی میں ہوتی ہے اور کس حال میں ہوتی ہے. کلمہ بھی نصیب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, دفن بھی مقدر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, کفن بھی نصیب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. رب کریم غفلتوں میں زندگی گزارتے پھر رہے ہیں, کیا پتا وہ کپڑا بازار میں بکنے آ چکا ہو جس کو ہمارا کفن بننا منظور ہے. پیارے اللہ اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے کہ لوگ ہمیں غسل دیں, یا اللہ غسل توبہ کی توفیق عطا فرما. اس وقت کے آنے سے پہلے لوگ ہمیں کفن پہنائیں, لباس تقویٰ پہننے کی توفیق عطا فرما. اس وقت کے آنے سے پہلے کہ لوگ ہمیں مرتے وقت کلمہ تلقین کریں, یا اللہ اختیار سے ذکر اذکار کرنے اور استغفار کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ رمضان مبارک کا رحمتوں کا مہینہ ہے, یا اللہ رحمتوں کا اشرہ ہے. رب کریم ہماری کامل مغفرت فرما دیجئے. پیارے اللہ اپنی رحمتیں عطا فرما دیجئے. پیارے اللہ اپنی برکتیں عطا فرما دیجئے, نعمتیں عطا فرما دیجئے. اللہ زندگی گزر گئی نعمتوں میں, پیارے اللہ اب زحمت برداشت کرنا عادت نہیں رہی. یا اللہ اگر آپ حساب کتاب لینے پر آ گئے, آپ سختی کرنے پر آ گئے تو میرے مالک ٹوٹ کر رہ جائیں گے. یا اللہ آپ کے کمزور بندے ہیں, نعمتیں کھا کھا کے بڑے ہوئے ہیں, نعمتوں میں پل کر جمع ہوئے ہیں. رب کریم اب تکلیف برداشت کرنا عادت نہیں رہی. اگر آپ حساب کتاب لینے پر آ گئے تو یا اللہ ایک پل کا بھی حساب نہیں دے سکتے, ایک پیالی چائے کا بھی حساب نہیں دے سکتے, ایک صبح شام کا بھی حساب نہیں دے سکتے, ایک دسترخوان کا بھی حساب نہیں دے سکتے. میرے مالک ناپے تولے جانے کے قابل نہیں ہیں. اللہ ہم آپ کے کمزور بندے ہیں, اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں. آپ ہماری کمزوری کا خیال فرما لیجیے, آپ ہماری کمزوری کا خیال فرما لیجیے. اللہ ہم نے دنیا کے ظالم و جابروں کو دیکھا کہ کمزوروں کا خیال کر لیتے ہیں. کوئی نابینا راستے کے کنارے کھڑا ہو اور وہ سڑک کو عبور کرنا چاہتا ہو تو ہم نے دیکھا آن ڈیوٹی پولیس والا بھی اپنی ڈیوٹی چھوڑ کر اس کا ہاتھ پکڑ کے کنارے لگا دیتا ہے. پیارے اللہ ہم ظاہر و باطن کے اعتبار سے یا اللہ نابینا ہیں. رب کریم آپ ہمارا ہاتھ پکڑ کر دستگیری فرما کر یا اللہ ہمیں کنارے لگا دیجئے, اللہ ہمیں کنارے لگا دیجئے, ہمیں کنارے لگا دیجئے. یا اللہ ہم نے اپنے وطنوں میں دیکھا جب اسکول کی مدارس کی چھٹی ہوتی ہے اور چھوٹے چھوٹے بچے راستے کے کنارے آ کے کھڑے ہوتے ہیں اور ٹریفک کی بھیڑ ہوتی ہے تو دیکھا چھوٹا سا بچہ کسی بڑے کو کہتا ہے انکل مجھے راستہ پار کرا دو, تو انتہائی مصروف شخص بھی چلتے ہوئے رک جاتا ہے, بچے کا ہاتھ پکڑ کر شفقت سے کنارے لگا دیتا ہے. رب کریم ہم کس کو کہیں, پیارے اللہ آپ ہی ہمیں کنارے لگا دیجئے, اللہ آپ ہی ہمیں کنارے لگا دیجئے, مہربانی فرما دیجئے. اللہ دنیا کی ماؤں کو دیکھا, اگر کسی ماں کے کئی بچے ہوں اور ایک بچہ اپاہج ہو, ہاتھ پیر سے معذور ہو, آنکھوں سے نابینا ہو, جسم سے کمزور ہو, تو ماں اس کو نہلاتی ہے, دھلاتی ہے, اچھے کپڑے پہنا کر آنگن میں بٹھا دیتی ہے اور دوسرے سمجھدار بچوں سے کہتی ہے خبردار میرا یہ کمزور بچہ ہے اس کو مت چھیڑنا. پیارے اللہ جب ماں اپنے کمزور بچوں کا خیال کرتی ہے, رب کریم ہم بھی تو آپ کے کمزور بندے ہیں. یا اللہ باطن کے اعتبار سے بے بصیرت ہیں اور جسم کے اعتبار سے کمزور ہیں, اعمال کے اعتبار سے لاغر ہیں. رب کریم آپ ہماری کمزوری کا خیال فرما لیجئے, مہربانی فرما دیجئے, عافیت کا معاملہ فرما دیجئے. یا اللہ بہت دور سے آئے ہیں اور بہت دیر سے آئے ہیں, بہت دور سے آئے ہیں بہت دیر سے آئے ہیں, بڑی امیدیں لے کر آئے ہیں. پیارے اللہ اس جگہ کا انتخاب یہ اللہ سوچ سمجھ کر کیا ہے. رب کریم مہربانی فرما دیجئے, عافیت کا معاملہ فرما دیجئے. یا اللہ زمانہ ہو چکا آپ کو پکارتے پکارتے, یا اللہ جب سے ہوشیار و بالغ ہوئے ہیں تب سے روزے رکھتے رکھتے زمانہ گزر چکا. یا اللہ رمضان کے بارے میں آپ نے فرمایا تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ. یا اللہ آج تک تو متقی نہ بن سکے, یا اللہ اس رمضان میں تو بنا دیجئے نا. پیارے اللہ اس رمضان میں بنا دیجئے, پیارے اللہ اس رمضان میں بنا دیجئے, پیارے اللہ بنا دیجئے. عافیت کے ساتھ تقویٰ عطا فرما دیجئے, عافیت کے ساتھ اپنی محبت دے دیجئے, عافیت کے ساتھ اپنا عشق عطا فرما دیجئے. یا اللہ عاشقوں میں شامل فرما لیجئے, بخشے ہوئے گنہگاروں میں شامل فرما لیجئے. یا اللہ اس میں جوان بھی ہیں, بوڑھے بھی ہیں, کمزور بھی ہیں, صحت مند بھی ہیں, پیارے اللہ بینا بھی ہیں اور نابینا بھی ہیں. یا اللہ بہت دور سے آئے ہیں اور بڑی امیدوں کے ساتھ آئے ہیں. پیارے اللہ آپ مہربانی فرما دیجیے, آپ مہربانی فرما دیجئے. یا اللہ بیمار بھی ہیں, صحت مند بھی ہیں, یا اللہ تمام کے تمام روحانی مریض ہیں, پیارے اللہ شفا دے دیجئے, اللہ شفا دے دیجئے. اللہ اتنے سارے مل کر بھیک مانگ رہے ہیں, اللہ ترس کھا لیجئے. مہربانی کا معاملہ فرما دیجئے, عافیت کا معاملہ فرما دیجئے. یا اللہ گناہ کرتے کرتے اب کمر ٹوٹ چکی ہے, گناہ کرتے کرتے کمر ٹوٹ چکی ہے. یا اللہ اب سہارا دے دیجئے اور معاف فرما دیجئے, معاف فرما دیجئے. مبارک راتیں ہیں, یا اللہ مبارک محفلیں ہیں, یا اللہ لاج رکھ لیجئے. عافیت کا معاملہ فرما دیجئے, عافیت کا معاملہ فرما دیجئے. آپ ہی نے تو فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, آپ کے دروازے پر اگر کوئی سائل آئے تو اس کو جھڑکیے نہیں. یا اللہ ہم بھی تو آپ کے دروازے پر سائل بن کر بھیک مانگ رہے ہیں. یا اللہ جب آپ نے ہم کمزوروں کو یہ حکم دیا کہ سائل کو جھڑکیے نہیں تو یا اللہ ہم بھی سائل ہیں. یا اللہ ہمیں بھی ناکام نہ لوٹائیے, بے مراد نہ لوٹائیے, خالی جھولیوں کو بھر دیجئے. یا اللہ دستگیری فرما دیجئے. اور آپ ہی نے تو فرمایا انما الصدقات للفقراء, صدقات تو فقراء کے لیے ہیں, اور آپ ہی نے ہم تمام کو فقراء کہا اور اپنے آپ کو غنی کہا ہے. یا اللہ جب صدقات فقراء کے لیے ہیں تو یا اللہ اپنی محبت کا صدقہ دے دیجئے, یا اللہ اپنی معرفت کا صدقہ دے دیجئے, اپنے عشق کا صدقہ دے دیجئے. یا اللہ مقام احسان عطا فرما دیجئے. یا اللہ دوست احباب قریب بیٹھے ہیں, ان کے قرب کا احساس ہے, پنکھا چلتا ہے اس کے قرب کا احساس ہوتا ہے. رب کریم آپ نے فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید, ہم تو تمہاری رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہیں, شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں. پیارے اللہ آپ اتنے قریب ہیں اور آج تک احساس نہ ہو سکا, اسی لیے تو اتنے بڑے بڑے گناہ وجود میں آ رہے ہیں, ہمیں نہیں پتا کہ آپ ہمارے اتنے قریب ہیں. اللہ شیخ قریب میں ہو تو آدمی درست و سست ہو کر بیٹھتا ہے, ابا پاس میں ہو تو بچہ درست ہو جاتا ہے, اور ربا اتنے قریب ہوں اور اس کا احساس نہ ہو تو پیارے اللہ اسی لیے تو سب گناہ ہو رہے ہیں. اللہ اپنے قرب کا احساس کامل دے دیجئے, مقام احسان دے دیجئے. اور ہم نے سنا ہے تمام کے تمام صحابہ کرام مقام احسان پر فائز تھے, اور جب مقام احسان ملا کرتا ہے پھر چھنا نہیں کرتا. جس طرح سے کوئی بچہ بالغ ہونے کے بعد نابالغ نہیں ہوتا, پھل پکا ہونے کے بعد کچا نہیں ہوا کرتا. یا اللہ پھر مقام احسان دے دیجئے جس کے بعد کبھی چھنا نہیں کرتا. یا اللہ ہم نے دنیا کے ماں باپ کو دیکھا, بچے کو روٹی دیتے ہیں کبھی چھینا نہیں کرتے. آج تک نہیں سنا باپ نے محبتوں کے ساتھ بچے کو لباس لا کے پہنایا ہو اور تھوڑی دیر کے بعد اسے چھین لیا ہو اور ننگا کر کے گھر سے نکال دیا ہو. یا اللہ جب دنیا کا باپ باوجود یہ کہ برائیوں کا مجموعہ ہے لیکن اپنے بچوں پہ اتنا مشفق و مہربان ہوتا ہے. رب کریم آپ تو کریموں کے کریم ہیں, رحیموں کے رحیم ہیں, سخیوں کے سخی ہیں. پیارے اللہ مہربانی فرما دیجئے, عزت کا لباس پہنا دیجئے, اور لباس پہنا کر پھر ذلت اور رسوائی سے ہمیشہ کے لیے بچا لیجئے. یا اللہ اپنی محبت عطا فرما دیجئے, اور عطا کے بعد یا اللہ زوال سے بچا لیجئے. یا اللہ ہدایت مل جانے کے بعد یا اللہ ضلالت و گمراہی سے حفاظت فرما, استقامت مل جانے کے بعد پھسل جانے اور ڈگمگا جانے سے حفاظت فرما. یا اللہ مانگنا نہیں آتا, بن مانگے عطا فرما, مانگنے کا ڈھنگ اور سلیقہ عطا فرما. یا اللہ رمضان مبارک کا قیمتی مہینہ گزر گیا, پچھلے سال نہ جانے کتنے بھائی بہن موجود تھے, یا اللہ آج دنیا سے رخصت ہو گئے. یا اللہ رب کریم آئندہ سال ہم میں سے نہ جانے کتنے ہوں گے اور کتنے نہیں ہوں گے. پیارے اللہ آنے والی زندگی کو گزری زندگی سے بہتر بنا. پیارے اللہ یا اللہ اتنے سارے متقفین نہ جانے کہاں کہاں سے آ کر اس مسجد میں ٹھہرے ہوئے ہیں, یا اللہ انتظامیہ کو بہترین بدلہ عطا فرما. یا اللہ جو راتوں کو جاگ کر سحر کا انتظام کرتے ہیں, یا اللہ دن بھر محنت کر کے افطار کا انتظام کرتے ہیں, وہ ماں بہنیں جو دور بیٹھے روٹیاں بنا کے بھیجتی ہیں, کھانے پکا کے بھیجتی ہیں, پیارے اللہ ان کی جائز نیک تمناؤں کو پورا فرما, ان کی محنتوں کو ضائع ہونے سے بچا لیجئے, عافیت کا معاملہ فرما دیجئے. رب کریم جو مانگا عطا فرما. اس محفل میں نہ جانے کیسے کیسے دکھیارے اور کیسے کیسے غم کے مارے بیٹھے ہوئے ہیں. اے اللہ سب کے دلوں کے اندر کچھ تمنائیں ہیں, کچھ مرادیں ہیں, اے اللہ کچھ حوک سی ہے پیارے اللہ, جن کو مخلوق کے سامنے کہتے ہوئے شرم آتی ہے. اے اللہ سب کی جائز نیک تمناؤں کو پورا فرما, بیماروں کو صحت عطا فرما. اے اللہ جو مانگا عطا فرما, جو مانگنے سے رہے گا وہ بھی عطا فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.